بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لذلك كل ذرات مئات الفاظ من رسيح سورة إبراهيم آية نمبر 35.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے.
اچھا اب ہاں ابراہیم علیہ السلام کی نے خانہ کعبہ بنا لیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی. اچھا یہاں ایک نقطہ جو آپ لوگ یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام عمر اللہ کی بندگی میں اللہ کی اطاعت میں اللہ کی برداری میں گزاری اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. خانہ کعبہ آپ نے ساری زندگی آپ کو بتائی کیسے آپ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کری. یکسو تھے کسی کو اللہ اور رسول کے آگے سب نہیں آنے دیا انہوں نے. اب جب انہوں نے جب انسان اس راستے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ انعامات شروع کر دیتا ہے اور اس کی ہر بات کو قبول کرتا ہے. یہاں ہمارے لیے لکھا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی ایسی ہی بندگی کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو جو ایک ٹائم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بات تو قبول کرتا چلا جائے گا. قبول کر دل میں خیال نہیں آؤ وہ قبول ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے محبت ہے. امتحانات آتے ہیں لیکن ان امتحانات میں اگر ہم پاس ہو جائیں تو بس پھر باہرے کے نیارے ہیں اللہ ہی مل جاتا ہے. جب اللہ ہی مل گیا تو پھر رہ کیا گیا. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اللہ کے حکم سے اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کہ اس شہر کو امن والا بنا دے. کس کو؟ مکہ کو. اس وقت کچھ نہیں ہے, کچھ بھی آبادی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. اللہ کے حکم سے آپ نے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور پھر آپ نے دعا مانگی اس شہر کو امن کا بنا دے. یعنی مانگنے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے اور یعنی کو بت پرستی سے بنا دے. یعنی ہم بت پرستی نہیں کریں. اب یہ تو انہوں نے کہا, یہ اس لیے کہا کہ جو مکہ والے تھے وہ اللہ کو تو سب مانتے لیکن کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہوا. اللہ کی عبادت اللہ کو چھوڑ کے بتوں کے ذریعے عبادت کرتے ہیں. تو مکہ میں بھی انہوں نے 307 بت رکھے ہوئے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو سب کو کر دیا. اچھا اب اس آیت کو ہم اپنے لیے سمجھیں تو اس میں یہ نقطہ ہمارے لیے یہ آیا کہ آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں گے اس راستے میں. جب ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں ہر طریقے سے آزماؤں گا, تمہارے اولاد سے, بچوں سے, بیوی سے, مال سے, باغات سے, تمام ہر چیز سے میں تمہیں آزماؤں گا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ساری عمر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ وہاں سے نکلے, مصر سے نکلے اور پھر کس طریقے سے آپ نے اپنی قوم کو چھوڑا, اپنے ملک کو چھوڑا اور مکہ آئے اور مکہ ہمیں آئے تو صحرا تھا اور چھوٹا بچہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو 80 سال کی عمر میں اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحرا میں وہاں جگہ چھوڑ دو بیوی کو اور بچے کو. اب یہ تمام اللہ تعالیٰ انسان تھا اور اس سے پہلے آگ میں کودے نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا, اس سے آگ ان پہ پھول بن گئی. آگ کسی پہ پھول بنتی ہے؟ نہیں بنتی, لیکن جو اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے اس پہ سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ ہم اپنے خیال میں بھی نہیں لا سکتے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے. کن فیکون, اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اچھا, تو اب ہمیں ہم اپنی طرف آئیں گے کہ ہمیں اگر اس راستے میں تکلیفات آ رہی ہیں لوگوں کی طرف سے, گھروں میں, باہر, تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو صرف اپنی اللہ پہ نظر رکھنی ہے, اپنے سیدھے راستے پہ نظر رکھنا ہے, اور اللہ اور رسول کے در اور نیت ہمیں سلامت بنانی ہے, مخلص رہنا ہے, اور چلتے چلے جانا ہے, چلتے چلے جانا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے. جو رکاوٹ آئے گی اللہ اور رسول کے راستے میں ہمارے آگے, اس رکاوٹ کو ہم ہٹاتے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہماری جان چلی جائے, تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا, جانا تو ہے. جائیں گے کس کے پاس؟ اس رب کے پاس جس سے ہم محبت کرتے ہیں, جس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمیں کیا پریشانی ہے؟ کچھ پریشانی نہیں ہے. یہ ہمیں یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو ہمارے لیے تمام دنیا کی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی اور حل ہوتی چلی جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے,
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
اے میرے پالنے والے معبود, انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے, بس میری تابع داری کرنے والا میرا ہے, اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے.
اب ابراہیم علیہ السلام, رب جلدی, کتنے عرصے تک ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ لوگ نہیں آ رہے, اس طرف نہیں آ رہے, اللہ کی طرف نہیں آ رہے. تو اب پیغمبر کا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے. تو آپ نے اللہ سے دعا مانگے, رب انہن اضللن کثیرا من الناس, اے میرے پالنے والے معبود, کہ بہت سے لوگ راہ سے بھٹک گئے. جیسے اس زمانے میں کتنے لوگ, میرے خیال میں 90% لوگ تو مسلمان بھٹکے ہوئے, تو بھٹک گئے. پھر آپ فرماتے, فمن تبعنی فانہ منی, جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے. من عصانی فانک غفور رحیم, جس نے میری نافرمانی کی تو بہت غفور رحیم اور معاف کرنے والا ہے. یہاں آپ لوگ نوٹ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں, کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اللہ کی پیروی ہے. یہاں آپ لوگ نوٹ کریے کہ ابراہیم علیہ السلام کی, یہاں ابراہیم السلام کہہ فمن تبعنی فانہ منی, جس نے میری پیروی کی. اب دیکھیں, ایک عام مسلمان جو ہوگا وہ کہے گا یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے, میری پیروی کی, پیروی اللہ کی کرنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے, ان کی پیروی کرے. اب دیکھیں یہاں نقطہ کیا نکلا, وہ نقطہ یہ نکلا کہ ہم اپنے شیخ کی پیروی کریں گے, اپنے استاد کی پیروی کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ اللہ کی پیروی ہے. لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں یہ نقطہ نکلا. اب ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ تبلیغ کرنے والے ہیں, اللہ کے نمائندے, اپنے وقت کے شیخ ہیں, اپنے وقت کے استاد ہیں, رسول ہیں, جس کو بھی اللہ تعالیٰ رسول کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانے والا. تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا, جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے گا وہ اللہ کی نے چنا ہوا ہوگا. تو جب اللہ نے اس کو چنا ہوا ہے اور ہم اس کی پیروی کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹک ہم اللہ کی پیروی کر رہے ہیں. ہم اپنے ذہنوں میں یہ نہیں لانا کہ ہم شیخ کی پیروی کیوں کریں. سب سے پہلے سیڑھی جو ہے وہ شیخ ہے. اوپر جب ہم چڑھتے ہیں تو ہم سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں نا, تو ہم اوپر جو جا رہے ہیں تو اللہ کی طرف ہم قرب حاصل کر رہے ہیں, معرفت حاصل کر رہے ہیں. تو اپنے شیخ کے ذریعے سے جائیں گے, کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے, اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندے بھیجے گا جو اللہ کی طرف بلائیں گے. تو جو اس کی پیروی کرے گا آٹومیٹک وہ اللہ کی پیروی ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جن نے میری پیروی نہیں کی, تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے, اب تیری مرضی. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری مرضی, جس کو میں معاف کروں اور جس کو میں عطا کروں یہ میری مرضی ہے. इसमें तो कोई शक नहीं है कि शेख के कहने से तो नहीं होगा कि उसको पसंद नहीं या उसकी पैरवी नहीं थी तो वो बददुआ करे कि अल्लाह ताला इनको तबाह कर दे, इनको ये कर दे। आपने देखा होगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बददुआ नहीं की। कितनी सख्त से सख्त तकलीफें उठाई हैं, अज़ियतें उठाई हैं, लेकिन आपने किसी के ताइफ में सबसे ज्यादा आपको तकलीफ पहुंचाई गई है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेज दिए थे, पहाड़ों का फरिश्ता भेज दिया था, मौत का फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया, सब फरिश्तों को भेज दिया था, लेकिन हुक्म भी आ गया था कि आप जो कहेंगे, अगर आप कहेंगे तो ये जो ताइफ का शहर है पहाड़ों के दरमियान है, अगर आप कहेंगे तो इन ये पहाड़ इन तमाम शहरियों को कुचल देंगे, तो इस गांव को इस शहर को तबाह कर देंगे। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं। तो अब यह है कि अब आप अल्लाह कहता इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जिसने मेरी नाफरमानी की तो तू बेहतर जानता है, तू माफ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है, और तू रहीम है और करीम है। फैसला अल्लाह का है, जो हर किस्म का फैसला अल्लाह ही का होता है। अगर शेख कोई फैसला कर रहा है, कुछ बात कर रहा है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वो बाकायदा अल्लाह और रसूल से उसका रابطہ है, और ये रابطہ नामुमकिन बात नहीं है। जब हम अपनी मर्जी छोड़ के अल्लाह की मर्जी ले लेते हैं और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के आशिक हो जाते हैं, तो हम अल्लाह के रंग में, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मेरे रंग ले लो, सिर्फ कतुल्ला मेरे रंग ले लो। अल्लाह के रंग क्या है? अल्लाह गफूर है, रहीम है, करीम है, रहमान है, ये सारे नाम जितने वो सब। तो जो भी इन क्वालिटियों को अपने अंदर ले आएगा, जो इंसान जो अल्लाह पे यकीन करेगा और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा और अल्लाह के साथ इखलास से चलेगा, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम क्वालिटियां उसके अंदर आती चली जाएंगी, आती चली जाएंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वो उस पे अपने शेख का रंग चढ़ रहा है। क्यों? पहले शेख का ही रंग चढ़ेगा, शेख का रंग, अल्लाह का रंग, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये आप जहन आप लोग और समझ लें। फिर तो अल्लाह ताला फरमाता है
आए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती की वादी में तेरे हुरमत वाले घर के पास बसाई है। आए हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखे, बस तू कुछ लोगों के दिलों को इनके तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों की रोजियां इनायत फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें।
अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। जब आप घर बना रहे थे खाना काबा, तो आप दुआ मांगते जा रहे थे अल्लाह ताला से। अब आपने दुआ क्या मांगी? रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन ग़ैर ज़ी ज़रइन इंदा बैति कल मुहर्रम रब्बना युक़ीमुस सलात अज़ल अफ़िदतम मिनन नास तहवी यशकुरून। ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद में से कुछ औलाद, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, यहाँ से इसहाक अलैहिस्सलाम जो आपकी दूसरी औलाद थी, वो मिस्र उधर दूसरे शाम की तरफ थे। अच्छा, एक अब इस घर में मैंने इस वादी में बसा दिया है, इस हुरमत वाले। अब ये जो मक्का है, जो खाना काबला, ये तमाम इलाका हुरमत वाला हो गया, बसा दिया है मेरे परवरदिगार। इसलिए मैंने बसाया है यहाँ तेरे कि यहाँ नमाज का निजाम कायम करें। अब जो निजाम किसका कायम हो रहा है? अल्लाह की बंदगी का, अल्लाह की इताअत का निजाम कायम हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसका बंदोबस्त कर रहे हैं अपने औलाद के जरिए से, और दुआ मांग रहे हैं अल्लाह तमाम लोगों को इसकी तरफ माइल कर, इन्हें तमाम लोगों के दिलों में खाना काबा की और इस शहर की, इसकी हुरमत की मोहब्बत डाल दे। अब कैसे लोग खींचे चले जाते हैं, किस तरीके से लोग खींचे चले जाते हैं, और इनको इस शहर को फलों की, हर किस्म का फल आपने देखा होगा, कहीं और फल नहीं होते, वहां हर किस्म का दुनिया, वहां तो कोई फल नहीं होता, वहां तो कोई दरख्त नहीं है, वहां कोई खेत नहीं है, लेकिन फल सारी दुनिया के वहां मौजूद है। ये उनकी वो दुआ है ये, ताकि ये शुक्रगुजार बने, शुक्रगुजारी करें। यहाँ जो अब मैं समझना है दो इन चीजें, सबसे पहले ये कि जब हम अल्लाह और रसूल की इताअत में लग जाते हैं तो अल्लाह ताला हमारी जात में वो बरकतें रख देता है, जो भी अल्लाह को लेगा उसकी जात में अल्लाह वो बरकतें रख देता है कि उसकी नस्ल, उसके घर वाले, उसके खानदान वाले सब उससे फायदा उठाते हैं, सबको उसका सवाब मिलता है। अगर घर का, अब मैं मिसाल एक आपको दूं, अगर एक घर का फर्द सही मानों में किसी अल्लाह वाले से जुड़ गया इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ, उसके सारे घर वाले आहिस्ता 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 उस वहीं उस शेख की तरफ सब मुरीद हो जाते हैं। इसकी मिसाल हमारा घर है, हमारा भाई एक आया था, उसके बाद सब आहिस्ता आहिस्ता पूरा अल्लाह का शुक्र है, ये अब चल रहा है, ये नस्ल में चल रहा है, ये अल्लाह की इताअत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का इश्क, ये हुजूर की नजर है, हुजूर का फैज़ करम है, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की मोहब्बत है, इसमें हमारा कमाल नहीं है, सारा कमाल अल्लाह का है, सब फजल अल्लाह का है, इसको अल्लाह चुनता है, अल्लाह करता है, अल्लाह हिदायत देता है सब उसका। लेकिन अब हमें भी तो कुछ थोड़ा बहुत करना, हमें भी तो ये कदम उठाना अल्लाह की तरफ। जब हम अल्लाह की तरफ इखलास से कदम उठाते हैं और अपनी जिंदगी को वक्फ कर देखते हैं अल्लाह ताला अल्लाह के लिए, और कोई दुनिया की तलब नहीं होती, अल्लाह रसूल की इताअत करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे खानदान से उसकी बरकतें आनी शुरू हो जाती हैं और अल्लाह ताला हर कसम की तकलीफ से उसे उसे बचाता है। कैसाली है, कुछ भी है, लेकिन वहां नहीं होगा। अब जैसे सारी दुनिया में कैसाली आ जाएगी, लेकिन मक्का में मदीना में कैसाली नहीं आएगी, ये याद रखें। जब तक वहां के लोग अल्लाह की नाफरमान ना हो जाए, ये याद रखें, ये अल्लाह का कानून है, जब तक वहां के लोग नाफरमान ना हो जाए। तो अब ये क्यों किया, ये इससे क्या है कि अल्लाह कहता है निजाम कायम करो, किसका, नमाज का। हाँ, नमाज के आपने देखा होगा कुरान में अल्लाह ताला ने नमाज के निजाम को कायम करने की कितनी जोर दी। अल्लाह ताला ने कहीं भी ये नहीं कहा अद्दुस सलात यानी नमाज पढ़ो, ये नहीं कहा, अल्लाह कह रहा निजाम कायम करो। तो निजाम कायम कर, तो हमें देखना है कि इस निजाम में क्या क्या चीजें हैं जो हमें लेनी है और समझनी है और उसके मुताबिक हमें नमाज अदा करनी है। तो जब हम उसके मुताबिक नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकतें ही बरकतें डालेगा, और घर में जितनी भी बेबरकती है, जितनी नाफाकी है, जितनी गरीबी है, गुर्बत है, सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाती है, खत्म होती चली जाती है। अच्छा, और फिर जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में तरह तरह के फल आ रहे, चीजें आ रही है, नेमतें आ रही है, इसी तरह अल्लाह ताला की हर एक के साथ। ये अल्लाह की जो सुन्नत है ये क़यामत तक के लिए है, ये सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं है, ये क़यामत तक के लिए है। लेकिन रास्ता में जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लेना होगा, रास्ता में जो रसूल पाकसलम का लेना, तरीका में जो रसूल पाकसलम का लेना होगा, तो फिर किसी चीज की ना दुनिया में कमी है ना आखरत में कमी है, और सबसे बड़ी चीज आखरत में है अल्लाह का दीदार। तो ये हमें सोचना होगा और समझना होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है
आए हमारे परवरदिगार, तू खूब जानता है जो हम छुपाएं और जो जाहिर करें, जमीन व आसमान की कोई चीज अल्लाह पर पोशीदा नहीं।
रब्बना इन्नका तालमो मान नुखी वमा यख्फा अलल्लाहे मिन शेम फिल अर्द वला फिल समाए। अल्लाह मेरे परवरदिगार तो खूब जानता है कि जो हम जाहिर कर रहे हैं और जो छुपा रहे हैं, यानी अल्लाह से कोई चीज छुपती नहीं है। ये नुक्ता हमें समझ में आ जाए कि अल्लाह से कोई चीज छुपती नहीं है, अल्लाह ताला सब पे नजर रखे हुए है ना, तो आज हम बिल्कुल सीधे हो जाएं और हर लिहाज से हम मोहतात हो जाएं, एहतियात और मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं। हमें मालूम है लेकिन यकीन नहीं है। जमीन आसमान, अल्लाह का जमीन आसमान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह से पोशीदा है, اب یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اب بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ اپنے کو یقین دلا لو کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں نیت کی اخلاص لانا ہے, نیت کو خالص کرنا ہے. کہیں نہ کہیں ہم نیت میں دنیا کو شامل کر لیتے ہیں, جہاں ہم دنیا کو شامل کرتے ہیں وہاں ہمارے ہی لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. تو ہمیں جتنا ہم اپنی زندگی کو اپنی نیت کو اپنے عمل کو خالص کریں گے اتنا ہی ہمیں جلد سے جلد کامیابی حاصل ہوگی. کہیں جہاں بھی ہمیں تکلیف پہنچے تو فوراً مجھے اپنی نیت کی طرف آنا ہوگا کہ میری نیت جو میں کر رہی ہوں کیا میں اس میں نے کسی قسم کی دنیا تو شامل نہیں کی. اب دنیا کیسے شامل نہیں, یعنی کوئی دنیا کا لالچ تو نہیں ہے. اگر میں شوہر کی خدمت کر رہی ہوں تو کیا کسی دنیا کسی مفاد اس کی محبت کی خاطر اسے محبت چاہ رہی ہوں, اس کے فرما برداری چاہ رہی ہوں, اسے کپڑے جو کچھ بھی ہے, تو پھر یہ دنیا شامل ہو گئی. اگر اسی طرح بچوں سے ہمارے اگر بچوں کی ہم تربیت کر رہے ہیں اور اس میں اللہ ہی ہے اور نیت خالص ہے تو ٹھیک ہے, اگر نیت خالص نہیں ہے اور یہ ہم اس لحاظ سے تربیت کر رہے ہیں کہ یہ آگے جا کے میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے, میرے کام آئیں گے, میری عزت کریں گے, میرے سے محبت کریں گے, یہ بھی دنیا کو شامل کرنا ہے, یہ بھی نیت خالص نہیں ہے. اسی طرح تمام چیزوں کو لکھتے جائیں. تو اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے نیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نیت کہاں تک خالص ہے. اگر ہمارے نیت کو خالص نہیں ہوگا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا. میں یہ بار بار الفاظ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ مجھے قرآن میں ابھی گزرا ہے کہ اگر تمہاری نیت تم جو عبادات کر رہے ہو, جو اطاعتیں کر رہے ہو, جو محنت کر رہے ہو, جو مزدوری کر رہے ہو, جو کچھ بھی کر رہے ہو, اگر اس وہ نیت خالص نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھول کی طرح راکھ کی طرح اڑا دوں گا. اب یہ مسلمانوں کے لیے, کافروں کا تو ہے ہی نہیں. کافروں نے تو مانا ہی نہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا, قرآن کو نہیں مانا. ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اگر ہماری نیت خالص نہیں ہے اور ہم نے کہیں نہ کہیں دنیا کا مفاد رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ میں سب اڑا دوں گا راگ کی طرح, بالکل راگ کی طرح. اب یہ دیکھیے تمام عمر ہم عبادت کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, وظیفے کر رہے ہیں, حج عمرے کر رہے ہیں, شوہر کی خدمت کر رہے ہیں, ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. نیت خالص ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم ملاوٹ اس میں کر دیتے ہیں. تو ہمیں احتیاط کرنے چاہیے, ہم ملاوٹ نہیں ہے. تو جتنی ہم اپنی نیت کو خالص کرتے جائیں گے ہمارے دل سے یہ دنیا نکلتی چلی جائے گی اور اس کی جگہ اللہ کا نور, اللہ کی محبت, اللہ کی طاعت, اللہ کا خوف آتا چلا جائے گا. اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ مجھے ان دنیا والوں سے, میں دنیا والوں کی سب خدمت کروں گی, سب سامنے ہوں گے, سب سے محبت کروں گی, لیکن دل میرا خالی ہوگا, دل میں صرف اللہ اور رسول ہوگا اور اپنا مرشد ہوگا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا, کوئی پریشانی نہیں, کوئی نہیں. زندگی آسان, کندھے آسان, سب کچھ کندھے ہلکے ہو جائیں گے, زندگی آسان ہو جائے گی. بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی وہ سر سے گزر جائے گی, کچھ پتہ نہیں چلے گا. کیوں؟ کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہے, دنیا کی طرف نہیں ہے. یہ جو تکلیفیں ہمیں پہنچتی ہیں نا, یہ ہم دنیا میں مبتلا ہیں. جب تک ہمارے دل سے یہ دنیا کی محبت نہیں نکلے گی, یہ تمام چیزیں نہیں نکلیں گی, ہمارا دل ہلکا نہیں ہو سکتا, ہمارے کندھے ہلکے نہیں ہو سکتے, ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی. ہمیں پوری توجہ اللہ کی طرف رکھنا ہے. کام اپنا یہ جو دل ہے اس کو بالکل صاف کر کے اس میں صرف اللہ کے عکس کو, اب اللہ کے عکس, اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے, مرشد کو تو دیکھا ہے, تو اس کا عکس ہم اپنے سامنے رکھیں. تو جب ہم اس کا عکس رکھیں گے تو یہ آٹومیٹک اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہے. تو ہمیں جب وہ دیکھ رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ سب کو معلوم ہے بحیثیت مسلمان کے اللہ دیکھ رہے, اللہ سن رہے, لیکن ہمیں یقین نہیں ہے. جب ہم ایک مرشد ہمارے سامنے ہوگا تو اس وہ تو زندہ ہے, وہ ہمیں دیکھ رہے, تو ہمیں پھر ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ وہ دیکھ رہے, وہ سن رہے, یہ یقین ہمیں آ جائے گا. تو یہی یقین آگے جا کے اللہ اور رسول کے یقین میں بدل جاتا ہے. الگ الگ نہیں ہے, اللہ والے اللہ سے جدا نہیں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہے, پیغام ایک ہی ہے, نور ایک ہی ہے, بس ہمیں تسلیم کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اپنی زندگی کو ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے, اپنی تکلیفوں میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا ہے, مشکل کے لیے نہیں دیا, تکلیفوں کے لیے نہیں دیا, مصیبتوں کے لیے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے فری کرنا, اپنے مجھے آزاد, مجھے اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا, ہر چیز سے مجھے آزاد پیدا کیا, اور میں نے اپنے آپ کو دنیا کی تکلیفوں میں گھیر لیا. تو جب میں قرآن و سنت کو جیسے اللہ چاہتا ہے, میری مرضی نہیں اللہ کی مرضی, اللہ چاہتا ہے جیسے رسول, جب مرشد جو طریقہ سکھا رہا اس طریقے سے ہم اگر ہم لیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارے دل و دماغ سے یہ دنیا نکل جائے گی اور اس کی جگہ اللہ کی محبت, اللہ کا عشق, اللہ کی ہمدردی. یہ سب اللہ سے زیادہ تو محبت کرنے والا ہے نہیں, ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہمارے دل نرم ہے ہی نہیں. جب تک میرا دل نرم کیوں نہیں ہے, کیونکہ میں تو دنیا کے تحت یہ دنیا کی محبت میں زندگی گزار رہی ہوں, میں تو رسماً مسلمان ہوں. میں نے اگر آپ کے دل میں نرمی نہیں ہے, آپ کے دل میں سختی ہے, اور آپ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے, آپ کو مشکل لگ رہا ہے, آپ پریشان ہو کہ کیسے ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, دنیا کہاں جا رہی ہے, میں کہاں جا رہی ہوں, تو یہ جب سوچے ہوں گے نا تو پھر ہمیں فائدہ نہیں ہے اس مسلمانی کا جو ہم, جو اس وقت ہماری مسلمانی ہے. یہ مسلمانی آگے جا کے مجھے دولت کے گھر میں ڈالے گی, تو بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو جگاؤں اور اپنے آپ پہ ظلم کرنا بند کر دوں, اور میں اپنے آپ سے وہ تمام چیزیں, وہ تمام غلاف, وہ تمام غلاظتیں, وہ تمام مشکلیں پریشانیاں دور کر دوں, کیونکہ اللہ نے مجھے اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا, اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا. اللہ کی محبت, اللہ کی اطاعت میں جو بھی لے گا, اللہ نے قرآن میں کیا, جو لے گا, ایک فرد لے گا یا قوم لے گا, وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا, وہ بلندیوں کے سفر کرے گا, وہ بلندی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا, جو نماز ہے وہ مومن کی معراج ہے, تو ہم ہماری نماز ہو نا, اب مومن کی معراج ہے نماز, اس کا کیا مطلب ہوا, اللہ سے کنیکشن جڑتا ہے, اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں, اللہ سے بات کر رہے ہیں, اللہ سے لگائے دنیا سے ہم نے اپنی توجہ ہٹا لی ہے بالکل. وقتی طور پہ پانچ وقت کی نماز ہمیں ایسے ادا کرنی ہے کہ دنیا سے بالکل لا تعلق ہو گئے اور اللہ کے دربار میں, اپنے محبوب کے دربار میں حاضر ہو گئے. اب اس کی مثال میں ایسے لوں, جب ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس سے ملاقات جاتے ہیں, تو پھر ہمیں چاروں طرف کوئی بھی وہ خوف اور خطرہ نہیں ہوتا, ہم بس اپنی پوری توجہ اپنے محبوب سے کہ کسی طریقے سے اس سے ملاقات ہو جائے, اس سے بات ہو جائے. تو اللہ تو سب سے بڑا محبوب ہے, اس کی محبت ہوگی, اس کا عشق ہوگا, اس کے پانچ وقت, یہ اللہ کی محبت ہے کہ اس نے پانچ وقت مجھے اپنے حضور میں کھڑا کرنے کی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے انتظام کیا ہے پانچ وقت اپنے سے ملاقات کے لیے. اب اس کو میں ملاقات سمجھوں تو میں ملاقات کروں نا, اس کو تو میں نے اٹھا بیٹھک بنائی دی. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کے نقطوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق, اور بھول جائیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. نہیں, ہم دنیا میں نہیں رہتے, ذہن کے لحاظ سے, روح کے لحاظ سے ہم اللہ کے پاس ہیں, اللہ کے حضور میں ہیں, اللہ کا حکم ماننا ہے. جب اس طریقے سے آپ سوچیں گے, اپنی سوچ کو بدلنا ہے, غور فکر کرنا ہے, تدبر کرنا ہے ہر چیز میں, جب ہم اس طریقے سے کریں گے نا تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور دنیا ہی میں جنت کی فیلنگ آنے لگے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.